بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سلام عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين آخری منزل بھی شروع ہوئی اور مدنی اور مکی صورتوں کا چھٹا گروپ شروع ہوا وہاں سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس سلسلے کی یہ تیسری صورت ہے سورہ طور جس کا پہلا رکوع ابھی میں نے تلاوت کیا اور آپ نے سماعت فرمایا سورہ قاف کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے نہایت جامع صورت ہے اور یہ جو سات مکیات ہیں ان میں بہت امتیازی حیثیت کی مالک ہے اس کے بعد جو چھ صورتیں ہیں وہ تین جوڑوں کی شکل میں ہیں سورہ زاریات اور سورہ طور یہ ایک جوڑا ہے سورة النجم اور سورة القمر یہ دوسرا جوڑا ہے سورة الرحمن اور سورة الواقعہ یہ تیسرا جوڑا ہے سورة زاریات اور سورة طور کے مضامین کے مابین یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہ بہت نمایاں ہے چنانچہ ایک اصطلاح جو پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی میں نے مکی صورتوں کے بارے میں جو بعض بنیادی اور تمہیدی باتیں جو اس سے قبل بھی بارہا میں نے بیان کی ہے پھر دہرائی تھی ان میں ایک اہم اصطلاح جو مکیات کے ضمن میں یاد رکھنے کے قابل ہے وہ ہے التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ. اصل میں یہ قرآن مجید ہی سے ماخوذ ہے یہ الفاظ لیکن ان کو اصطلاح کی صورت میں باضابطہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. قرآن مجید کے مضامین کو انہوں نے اپنے ذوق اور مزاج کے اعتبار سے پانچ حصوں میں منقسم کیا ہے، جن میں سے پہلے دو یہ ہیں: التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ. آلاء اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں، وہ نعمتیں جو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، زمین میں بھی ہیں، آسمانی بھی ہیں، انہی کو آیات اللہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے وجود کی بھی نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کی بھی نشانیاں ہیں، اللہ کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے کمال حکمت کی نشانیاں ہیں. پھر انہی میں اللہ کی ربوبیت کے آثار پیدا ہے، زمین میں، آسمان میں، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے پھر فصلیں جو ہے لہلہاتی ہوئی وہ برآمد ہوتی ہیں، انہی سے یہ سارا نظام جو ہے خوراک کا اور تغذیہ کا وہ چل رہا ہے. تو یہ ربوبیت کے اعتبار سے انہیں اعلی اللہ سے ثابت کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی صفات کمال پر دلالت کے اعتبار سے یہ آیات اللہ ہے. تو ایک تو یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، ان نشانیوں کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ان علامتوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت پیدا کرنا، اللہ کی پہچان دلوں کے اندر اجاگر کرنا. دوسرے ہے التذکیر بایام اللہ. ایام اللہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اور مراد ہے وہ عظیم دن جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے، پوری پوری قومیں ہلاک کی گئی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، پھر آل فرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھیجے گئے. خاص طور پر ان چھ قوموں کا ذکر تو بار بار آتا ہے، اس کے علاوہ بھی یمن میں بھی اللہ کا عذاب آیا اور مختلف بستیوں پہ اللہ کے عذاب آئے. ان کا تذکرہ جو ہے التذکیر بایام اللہ. عام طور پر مکیات کے جو جوڑے بنتے ہیں ان میں اس نسبت زوجیت کا ایک بہت بڑا منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت میں زیادہ تر التذکیر بآلاء اللہ ہوگا، تو دوسرے میں زیادہ تر التذکیر بایام اللہ ہوگا. مکیات کے جوڑوں کے اندر یہ ایک تقسیم آپ کو بالعموم نظر آئے گی. چنانچہ جو سب سے پہلا اور سب سے نمایاں جوڑا ہے سورہ انعام اور سورہ آراف. سورہ آراف کا ایک بڑا حصہ ہے درمیانی کہ جو التذکیر بایام اللہ پر مشتمل ہے. اس میں جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پورا پورا رکوع ہے قوم نوح کے لیے، پھر قوم ہود کے لیے، پھر قوم صالح کے لیے، پھر قوم شعیب کے لیے، آل لوط کے لیے، بلکہ قوم لوط کے لیے. اسی طریقے سے پھر جہاں تک فرعون کا معاملہ ہے حضرت موسیٰ کا، وہ بہت تفصیل سے آیا ہے. تو سورہ آراف کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ التذکیر بایام اللہ پر مشتمل ہے، اگرچہ شروع آخر میں وہ التذکیر بآلاء اللہ کا بھی مضمون ہے، لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی تاریخی جو حوالے ہیں وہ زیادہ ہیں. ابتدائے آفرینش میں جو کچھ ہوا حضرت آدم اور ابلیس کے مابین اس کا حوالہ ہے، پھر یہ کہ آخر میں جا کر جو حضرت آدم کی ذریت سے عہد لیا گیا تھا الحس میں رب کم، اس کا حوالہ ہے. تو زیادہ ابتدا اور اختتام پر بھی سورہ آراف میں تاریخی ہی چیزیں ہیں کہ جن کا حوالہ ہے اور جن کا ذکر ہے، جبکہ سورہ انعام تقریباً پوری کی پوری التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہے. اس میں یہ کہ ذکر بھی آیا ہے تو صرف حضرت ابراہیم کا قدر تفصیل سے، جن کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کی قوم پر عذاب کے آنے کی صراحت کے ساتھ کوئی اطلاع اور اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں. اور ان کے بعد گلدستہ آگے انبیاء کے ناموں کا، وہ بھی اس اعتبار سے کہ بڑے برگزیدہ لوگ تھے، بہت نیک لوگ تھے، ان کی ذاتی عظمت جو ہے اس کو نمایاں کیا گیا. تو یہ تقسیم سورہ انعام اور سورہ آراف میں بہت نمایاں ہے. سورہ غالیات میں اور سورہ طور میں بھی آپ دیکھیں گے، وہاں یہ ہے کہ پہلی سورت وہ تھی کہ جس میں اصل مضمون ہے التذکیر بآلاء اللہ. جوڑے کا دوسرا فرض وہ تھا جس میں زیادہ مضمون ہے التذکیر بایام اللہ. یہاں ذرا ترتیب الٹ گئی ہے. آج جو ہم سورت شروع کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ختم کر لیں گے، ان میں کہیں بھی ان اقوام کا تذکرہ نہیں ہے. یہ دو رکوعوں پر مشتمل اور 49 آیات ہیں غالباً اس کی، تو 49, 48, 49, 50 آیات، ان میں کہیں ذکر نہیں ہے، صرف آخر میں جا کر ذرا سا ذکر آئے گا، اور وہ بھی صرف مستقبل کی ایک وعید اور دھمکی کے طور پر کہ عذاب اخروی تو آنا ہی آنا ہے، اس سے پہلے عذاب دنیاوی بھی آ سکتا ہے، صرف ایک آیت میں اس کا ذکر ہے، باقی یہ کہ پوری یہ سورت جو ہے خالی ہے، جبکہ سورہ زاریات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اول و آخر اگرچہ اس میں بھی تذکیر بے لا الہ کا مضمون ہے، لیکن یہ کہ درمیان کا رکوع جو پوری سورت کے تہائی سے بھی زیادہ بڑا ہے، وہ سارا کا سارا تذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل تھا، تو یہ ایک اہم علامت ہے ان دونوں صورتوں کے مابین ایک نسبت سوچیت کی. اس کے علاوہ ایک عجیب آپ دونوں کے فواقح جو ہے ان میں بھی ایک نسبت دیکھیں گے. فواقح جمع ہے فاتحہ کی، فاتحہ وہ چیز ہے جس سے کسی شے کا آغاز ہو، سورہ فاتحہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، فتح یفتح کھولنا، تو سورہ فاتحہ کے اصل میں مفہوم کیا ہے؟ دی اوپننگ سورہ آف قرآن، قرآن مجید کی افتتاحی سورت. تو قرآن مجید میں سورتوں کی ابتدائی آیات کے لیے لفظ فواتح سورت، اور جن آیتوں پر کے سورتیں ختم ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ خواتین سورت. تو جو فواتح ہیں سورہ زاریات کی اور سورہ طور کی، ان میں بھی دیکھیے کہ وہاں تمام قسمیں جو ہیں ان میں عطف فا سے آیا ہے، والزاریات ذروًا فالحاملات ذکرًا فالجاریات یسرًا فالمقسمات امرًا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی فا کا عطف استعمال نہیں ہوا. وطور وکتاب مستور فی رقی منشور والبیت المعبور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ایک دوسری ان میں جو نسبت نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہواؤں کا معاملہ آپ نوٹ کریں گے کہ ایک لطیف شے ہے لیکن مادی شے ہے، مادیات میں لطیف ترین چیز یہ ہوا ہے، ریح اور روح مادہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ واؤ اور ہیج واؤ اور یہ جو ہے یہ حروف علت میں سے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ پر عدل بدل کر آ جاتے ہیں. ریح ہوا ہے، روح وہ ہے لطیف شے جس کے بارے میں فرمایا کہ قل روح من امر ربی. تو یہاں تمام ریاح کا ذکر تھا جو اگرچہ لطیف ہے سورہ زاریات میں لیکن مادے سے متعلق ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو 6 آیات آئی ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں، ان میں سے بلکہ 7 آیات ہیں وہ بنیں گے یعنی جوڑے جو ہے، تو 1, 2, 3, 4, 5, 6 اصل میں اس قرآن مجید میں آیت کے بسم اللہ کو بھی شمار کیا گیا ہے، تو یہ عدد کا گڑبڑ معاملہ ہو رہا ہے، جیسے کہ کتابت کا اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا اردو مختلف ہے، تو وقور پر انہوں نے 2 نمبر لگایا ہے، حالانکہ یہ ہم لوگ عام طور پر جس طرح شمار کرتے تو آیت بسم اللہ کو شمار نہیں کرتے، تو اس اعتبار سے 6 آیات ہیں. ان 6 آیات میں سے پہلی 3 آیات کا تعلق، جیسا میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا، یہ ہدایت آسمانی سے تعلق ہے. اگرچہ ذکر ہے طور کا اور کتاب مستور کا اور رقی منشور کا، یہ چیزیں اگرچہ مادی ہیں لیکن در حقیقت یہ سلسلہ ہدایت آسمانی ہے، جبکہ جو بقیہ 3 چیزیں ہیں یہ عالم مادیات سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق جو ہے جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت سے. پھر یہ کہ بحر المسجور سے تعلق جڑتا ہے والزاریات ذروًا فالحاملات وقراً کا، یہی سمندر ہے کہ جس سے تند و تیز ہوائیں جو ہے بخارات اٹھاتی ہیں اور سقف المرفوع کی طرف لے جاتی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے پھر یہ جو ہمارا یہ زمین کا معاملہ ہے اس میں آبادی کی صورت پیدا ہوتی ہے، جس میں اشارہ ہے والبیت المعمور کی طرف. تو ان قسموں میں بھی اور فواتح سور میں بھی بہت گہری مناسبت ہے. یہ میں نے صرف شواہد اس اعتبار سے عرض کیے کہ اس سے ان دونوں کے درمیان جو نسبت زوجیت ہے وہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے. اب آئیے ہم سلسلے وار مطالعہ کرتے ہیں. وطور واو اس میں قسم کے لیے ہے، طور سریانی زبان میں جبل کو کہتے ہیں، پہاڑ کو کہتے ہیں، اور جب الف لام آ جائے گا تو یہ لام رہت ہے، ایک خاص پہاڑ، قسم ہے اس خاص پہاڑ کی، اور اس سے مراد وہ طور سینین تھے جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالی سے، اسی پر مشرف ہوئے نبوت و رسالت سے، اسی پر حکم ملا اذہب الی فرعون انہ طغا، پھر واپس اسی پر بلائے گئے جبکہ انہیں تورات عطا ہوئی. یہی طور ہے کہ جس کو پھر اللہ تعالی نے جب اس قوم نے اجتماعی طور پر گمراہی کی روش اختیار کی اور بچڑے کی پرستش کی، اس کے بعد جب توبہ کی ہے اور اثر نو انہوں نے اللہ تعالی سے قول و قرار کیا ہے اور عہد و میثاق کیا ہے، تو اسی طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا. ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، اٹھا لیا تھا تمہارے سروں پر، اور اس وقت ہم نے فرمایا تھا کہ پکڑو اس کو جو تمہیں دیا جا رہا ہے قوت کے ساتھ، اب اس سے تم بال برابر بھی ادھر ادھر مت ہونا. اس وقت کے قول و قرار کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ایک معجزے کی کیفیت پیدا کی تھی. وہ ہے طور جس کی قسم سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں تو کسی اختلاف کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ طور سے مراد قسم ہے اس جبل طور کی. البتہ باقی جتنے بھی یہاں پر قسمیں ہیں یا شواہد ہیں، ان میں تعبیر اور تعویل کا بہت کافی فرق موجود ہے، کیونکہ الفاظ میں گنجائش ہے. مرفوع کوئی شے حضور سے منقول نہیں، جب کوئی چیز حضور سے منقول نہ ہو کسی حدیث صحیح کے ذریعے سے، تو پھر گنجائش ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ اپنے ذوق سے، اپنے استاد طبع سے جو بات سمجھے وہ بیان کرے. تو وہ کتاب مستور اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. کتاب مستور، اب اس میں ایک مفہوم لیا گیا، اس سے مراد لوح محفوظ جس میں اللہ کی تمام کتابیں درج ہیں. ایک مفہوم لیا گیا اس سے مراد ہے قرآن مجید. ایک مراد لی گئی ہے کہ اس سے مراد ہے تورات، اور میرے نزدیک یہی قوی ہے، اس لیے کہ طور کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ جڑتا ہے. اسی طور پر وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید مستور شکل میں حضور کو نہیں دیا گیا، قرآن تو زبانی طور پر حضور کو دیا گیا ہے، اور لسان مبارک ہی کے ذریعے سے یہ صحابہ کو منتقل ہوا ہے. اور اصلاً جان لیجیے کہ قرآن جو آگے بھی منتقل ہوا نسلاً بعد نسلاً، یہ زبانی منتقل ہوا ہے. کتابت قرآن، حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ تو ہے، لیکن در حقیقت قرآن مجید جو ہے وہ سینوں میں ہے، لوگوں کے سینوں میں. تو یہ در حقیقت قرآن مجید سے اتنا زیادہ مناسبت رکھنے والا لفظ نہیں ہے جتنا کہ تورات کے ساتھ. تورات کے بارے میں جان لیجئے کہ تورات صرف وہ نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو طور پر دی گئی تھی، بلکہ وہ تورات کا ایک جز ہے. وہ کمانڈمنٹس ہے، دی ٹین کمانڈمنٹس، احکام عشرہ. پوری تورات اس وقت نہیں دی گئی ہے، بلکہ یوں سمجھئے کہ وہ تورات کی تمہید تھی. اس تورات کی تمہید سے پھر تورات شروع ہوئی ہے، اور تورات جو ہے اب دنیا میں جو بھی ہے، چاہے اس میں تحریفیں ہو گئی ہیں، لیکن وہ پانچ کتابوں پر مشتمل ہے، جس میں کہ جینیسس، بک آف جینیسس یا سفر پیدائش، پھر یہ کہ اس کے بعد ایکسوڈس، سفر خروج، پھر گنتی، پھر سلاطین. یہ جو کتابیں ہیں، پانچ کتابیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں، یہ مل کر تورات بنتی ہے. اگرچہ وہاں بھی نقص یہی ہے کہ اس تورات کو چونکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لہذا اس اصل شکل میں وہ تورات نہیں. جیسے انجیل میں گڑبڑ ہو گیا، اس میں اللہ کا کلام بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے فرمودات بھی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ انجیل ہے. ان میں سے ہر شے کو علیحدہ جو ہے معین نہیں کیا جا سکتا، جبکہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہوا کہ قرآن علیحدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی آمیزش نہ حضور کے ذاتی کلام کی ہے، نہ حضور کی سیرت کا کوئی حصہ اس میں داخل کیا گیا، اگرچہ سیرت اس میں مذکور ہے جس درجے بھی کلام اللہ میں آ گئی. اسی لیے حضور نے روک دیا تھا. عام طور پر اس حدیث کے معنی لوگوں نے غلط سمجھے کہ قرآن کے سوا مجھ سے کوئی چیز نہ لکھو، یہ اصل میں بلا استثناء حکم نہیں تھا، بلکہ در حقیقت اندیشہ یہ تھا، بلکہ کچھ شواہد روایات ایسی موجود ہیں کہ ابتدا میں صحابہ نے اسی طرح لکھنا شروع کر دیا تھا کہ جو کچھ حضور کے لسان مبارک سے سنا اس کو ساتھ درج کرتے چلے گئے. اب اسی میں قرآن کی آیات بھی آ گئی، اسی میں حضور کی حدیث بھی آ رہی ہے، جو بھی فرمودات تھے حضور کے، تو اس پر سختی سے روکا کہ لکھو صرف قرآن، یہ گڑبڑ نہ ہو جائے. باقی یہ کہ اس زمانے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے خادم خاص نہیں ہیں، انہوں نے بعض حدیثیں لکھی اور ان کا کہنا یہ کہ میں نے حضور کے سامنے پیش کی اور حضور کو پڑھ کر سنائی، حضور نے اس میں تصحیح کی اور توثیق کی. تو یہ اور بھی گواہیاں موجود ہیں. حضرت ابی ہریرہ کا اپنا ایک جو احادیث کچھ ایک مجموعہ تھا یہ موجود ہے. تو اس معنی میں نہیں روکا تھا کہ حدیث بالکل نہ لکھو، بلکہ یہ تھا کہ یہ گڑبڑ نہ ہو جائے، قرآن مجید علیحدہ رہے معین. تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ کتاب مستور جو ہے، لکھی ہوئی کتاب، اصلاً بھی تورات کے جو ابتدائی حصہ تھا وہ لکھا ہوا تھا، الواح کی شکل میں دیا گیا جس میں کہ فی نسختہا، اسی کے اندر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام، اللہ کے احکام، اہل احکام، دوز اینڈ دونٹ سے وہ احکام عشرہ کہلاتے ہیں، دی ٹین کمانڈمنٹس. اس کے بعد جو ہے اور بھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی بعد میں لکھا گیا ہے، اور وہ ہے وہ تورات جو اس وقت موجود ہے اگرچہ محرف ہے. تو گواہ ہے کوہ طور اور گواہ ہے وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے. مراد میرے گمان کے مطابق، میرے خیال کے مطابق، بلکہ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ مجھے ان حضرات کی رائے سے اتفاق ہے جو اس سے مراد مانتے ہیں تورات، فی رقم منشور. اب یہ علیحدہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت کتابی مستور ہی کا وصف ہے. رق کہتے ہیں بڑی بھاری، بڑی باریک چھلی کو. یہ آپ اور قاف، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی سے ایک لفظ بنا رقیق. رقیق کہتے ہیں پتلی شے کو، جو بہت ہی نظم و نازک ہو اسے بھی رقیق کہیں گے. رقیق القلب ہوتا ہے وہ شخص کہ جو کسی کے دکھ کو دیکھ نہ سکے اور اس کی کیفیت کو اپنے اندر اپنے گداو کی شکل میں محسوس کرے، تو رقیق. تو رقم منشور، اصل میں قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں تو پھر بھی کاغذ موجود تھا، اگرچہ بہت ہی نایاب اور کمیاب. چنانچہ قرآن مجید ابتدا میں لکھا گیا ہے اکثر و بیشتر اونٹ کی شانے کی ہڈی، یہ سکیپولا جو ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی ایک چپٹی سی ہڈی بن جاتی ہے اور ہوتی بھی وہ باریک ہے، زیادہ موٹی نہیں ہوتی. تو یہ گویا کہ ایک لوح بن جاتی ہے، اس لوح پر صحابہ کرام لکھا کرتے تھے. اونٹ کے شانے کی ہڈی تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت بڑی ہوگی، تو اس پر قرآن مجید زیادہ لکھا گیا ہے. لیکن یہ کہ جب تورات نازل ہوئی ہے اس وقت تک تو ابھی کاغذ جو ہے وہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. اس زمانے میں خاص ایک فن تھا کہ یہ بھیڑ بکری کی جو کھال ہے، ہرن کی کھال خاص طور پر، اس کی خاص انداز میں دباوت کرتے تھے، بہت ہی باریک جھیلی بن جاتی تھی. آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پنجاب میں جو چمڑے کے کاروباری ہیں ان کی اصطلاح میں میشا جس کو کہتے ہیں، یہ میشا کتنا باریک ہو جاتا ہے اور اسی سے موزے بھی بن جاتے ہیں، اور میشا جو ہے بالکل جھلی کی مانند، اس سے آج کل کپڑے بنتے ہیں، جیکٹس بنتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہاں خاص فن تھا کہ اس کو اس طریقے سے پروسیس کرتے تھے، بڑی باریک سی جھلی بن جاتی تھی اور اس پر وہ کتاب لکھا کرتے تھے. تو یہ ہے جھلی، باریک جھلی میں لکھا ہوا جو منشور ہے، کھلی ہوئی ہے، یہ کھلی کتاب ہے. اس میں در حقیقت ایک طنز ہے، تعریض ہے علماء یہود پر کہ تم نے اس کتاب کو چھپایا ہے، ہم نے تو اس کو علم نشر کیا تھا، ہم نے تو اس کو نشر کیا تھا، اس کو عام کرنا تمہارے ذمے لگایا تھا. فی رقم منشور. اب یہ تین آیات جو ہے جس میں قسمیں دو ہی آئی ہیں، طور اور کتاب مستور، اس لیے کہ تیسری آیت جو رقم منشور یہ تو اسی کتاب مستور کی اصل میں مزید وضاحت ہے اور وصف ہے. ان کا تعلق جو ہے میرے نزدیک وہ آسمانی ہدایت سے. یہ آسمانی ہدایت کا سلسلہ، اس کی ایک کڑی یہ تھی. اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ دیکھ کا ایک چاول دیکھیں تو اس سے بات معلوم ہو جاتی ہے، کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، تو اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد تمام کتب سماویہ ہو سکتی ہے. کہ تمام کتب سماویہ بشمول تورات و قرآن شاہد ہے کس پر، یہ بعد میں آئے گا، وہ گواہ ہے اس پر کہ جو مقسم علیہ بعد میں آئے گا. اب اس کے بعد جو تین قسمیں ہیں، والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. بیت المعمور ایک، اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے خانہ کعبہ. دوسری رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ ہی کی مثالیں موجود ہیں ہر آسمان پر، اور ایک جو ہے سب سے اونچے آسمان پر بھی ہے. یہ گویا کہ خانہ کعبہ جو زمین پر ہے یہ انہی کا ایک ظہور ہے زمین پر، یہ ایک مادی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ایک عکس ہے جو اس دنیا کے اندر پیدا کر دیا ہے. اور جس طریقے سے کہ اہل ایمان طواف کرتے ہیں اس خانہ کعبہ کا، اسی طریقے سے فرشتے طواف کرتے ہیں ان تمام کعبوں کا کہ جو ہر آسمان پر ہیں. تو اس میں بیت المعمور اور اسی میں سے ایک بیت معمور کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا حضور نے شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بیت معمور سے آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما دیں. بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور سے مراد وہ ہے، لفظی ترجمہ ہوگا آباد گھر. آباد سے مراد جہاں ہر وقت، جیسے کہ خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ وہاں موجود نہ ہو، طواف نہ کر رہے ہوں، رکوع و سجود نہ کر رہے ہوں. تو یہ بیت معمور ہے. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں ہر وقت موجود رہتے ہیں بیت معمور میں، اور وہ ایک فرشتہ جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا ہے اسے پھر دوسری مرتبہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملا. اس میں اصل میں تصور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو جنود اور لشکر ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، ان کی تعداد کا تم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے کہ ایک فرشتے کو ایک ہی مرتبہ اس میں داخلے کا موقع ملا ہے، دوسری مرتبہ اس کی نوبت نہیں آئی. دوسری رائے یہ ہے جو مجھے اچھی لگی ہے اور اس میں ایک نسبت قائم ہوتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. یہ رائے ہے مولانا اصلاحی صاحب کی کہ بیت المعمور سے مراد یہ زمین ہے، آباد زمین جس کی حیثیت گھر کی ہے. اس زمین کو کہیں اللہ تعالی محض سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ ایک گہوارہ ہے، یہ ایک پالنے کے مانند ہے، اس میں ربوبیت کے آثار ہیں، اس میں ہم نے تمہاری غذا فراہم کر دی ہے. سابقہ صورت میں جو الفاظ آئے تھے وفی الارض آیات للموقنین، تو یہاں در حقیقت اس کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوتی ہے. اور گھر جو آباد ہے یعنی زمین، اس کی خشکی، وسقف المرفوع، اور وہ چھت جو بہت بلند کر دی گئی ہے. اس سے بھی مراد مختلف لیے گئے، یہ بھی کہ اس سے مراد آسمان ہے، یہ بھی کہ اس سے مراد خانہ کعبہ کی چھت ہے، یہ بھی کہ اس سے مراد جو ہے وہ بیت المعمور کی چھت ہے. بہرحال اس میں بھی میری رائے جو ہے وہ میں کروں گا کہ اسی آسمان کے یعنی طرف اس میں اشارہ ہے، اس لیے کہ سورہ زاریات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیے تو وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ شے بھی ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، عذاب خداوندی بھی جس وقت بھی اللہ کا حکم ہوگا وہیں سے نازل ہو جائے گا. تو زمین میں تمہاری ربوبیت کا سامان ہے، پھر آسمان اس ربوبیت کے سامان کو نکالنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور پھر کسی وقت قوموں کی ہلاکت کا پورا سامان بھی اسی آسمان کے ذریعے سے نازل کر دیا جاتا ہے. والبحر المسجور، یہی تیسری شے ہے کہ جو اس سلسلہ ربوبیت میں بہت اہمیت کی حامل ہے. بحر سمندر، مسجور بھرا ہوا، سجرا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بھر دینا، تو مسجور بھرا ہوا ہے، مبلو ہے. اب اس کے بھی معنی بہت سے لیے گئے، بلکہ ایک قول حضرت علی کی طرف بھی منسوب ہے کہ در حقیقت یہی سمندر جو پانی کا ہے اس وقت، اسے آگ سے بھر دیا جائے گا اور یہی جہنم کی شکل اختیار کر لے گا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں چاہے ان کی نسبت کر دی گئی ہو صحابہ کرام کی طرف، ان میں سے کسی چیز کو ہم قطعی نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ مرفوع طور پر منسوب نہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، حروف مقطعات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو بھی امت نے اس طرح قبول نہیں کیا کہ بالکل قطعی اور حتمی معنی یہی ہے، حالانکہ اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے کچھ اس کی تعبیرات کی ہیں. لیکن اگر حضور سے کوئی چیز مرفوع اور منقول ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی طالب ایمان کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی مقام نہیں تھا. تو بحر المسجور سے جہاں تک میری رائے بنی ہے، واللہ عالم، کہ اس سے مراد یہی سمندر ہے، بھرا ہوا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس میں کہ پانی گویا کہ ابل رہا ہے. اس لیے کہ یہ تین چیزیں مل کر در حقیقت سلسلہ ربوبیت کا وہ ایک نظام بنتی ہے. پانی جو ہے اس دنیا میں حیات کا مبدا ہے، حیات کا مادہ جو ہے، جتنی زندہ چیزیں ہیں، مادہ حیات زمین ہے، مٹی ہے، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، تمام یہاں کا نباتات اور حیوانات کا جو مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے، لیکن مبدأ حیات پانی ہے. اس مٹی ہی پر جب پانی پڑتا ہے تو اس میں سے گھاس اور رویدگی اور ہریاول اور فصلیں نکلتی ہیں، اور یہی در حقیقت پانی ہے. جدید فیزیولوجی میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ زندگی در حقیقت نام ہی اس کا ہے کہ ہمارے جسم میں یہ پانی کا جو سرکولیشن کا نظام ہے یہ صحیح رہے تو زندگی ہے، اور جہاں اس کا بیلنس ختم ہوا اور موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی یہ مسئلہ رہا ہے فیزیولوجی میں کہ موت کس طرح واقع ہوتی ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے، کیا چیز ہے. دل کی حرکت بند ہو گئی موت ہو گئی، دل کی حرکت کو بند کرنے والی شے کون سی ہے. اگر ہمارا تنفس کا سلسلہ ختم ہو گیا موت واقع ہو گئی، یہ تنفس کا سلسلہ کیوں بند ہوتا ہے؟ تو یہ بڑی تیزی کھیر ہے، ابھی تک اس کا کوئی حتمی اور قطعی اور یقینی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ کہ جدید نظریہ یہی ہے کہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں اور پانی پھر میدے سے جذب ہوتا ہے، خون میں جاتا ہے، پھر یہی پانی در حقیقت کیریئر ہے، یہ یونیورسل کیریئر ہے، یہی غذا کو لے کر ہمارے ایک ایک ریشے تک پہنچتا ہے، ایک ایک سل تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے جتنے بھی وہ فضلات ہیں ان کو لے کر پھر وہ پانی جو ہے اسی خون کے ذریعے سے گردش میں لا کر اور اسے کہیں ہمارے پھیپھڑوں کے ذریعے سے، کہیں گردے کے ذریعے سے وہ اس کو خارج کرتا ہے. تو در حقیقت جو اس حیات کے سلسلے کو برقرار رکھنے والی شے وہ بھی پانی ہے. اور مبدأ حیات قرآن مجید میں یہ مضمون آ چکا ہے، خلقنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز جو زندہ ہے اس میں زندگی کی جو تخلیق ہے وہ در حقیقت پانی سے ہوئی، مادہ تخلیق پانی ہے. تو یہ جو تعلق جڑا، اچھا یہی پانی جو سمندروں میں ہے وہ ہوائیں کے جن سے پچھلی صورت کا ذکر شروع ہوا، مزداریات ذرون فل حاملات مصرن فل جاریات مصرن فل مقسمات امرا، سمندر سے ذرا اس کو الٹ دیجئے ترتیب کو، کہ یہی بحر المسجور ہے جس سے وہ ہوائیں بخارات کو اٹھاتی ہیں، وہ بوجھل ہو کر اور پھر سقف المرفوع کی طرف، بلندی کی طرف اٹھتی ہے، پھر وہ لے کر اس کو جاتی ہیں اور لمبے فاصلے طے کرتی ہیں، پھل جاری آتے یسرن اور پھر جب نرم روی کے ساتھ چلتی ہے تو پھر وہی پانی جو ہے بارش برس کر، بارش کی شکل اختیار کر کے زمین پر برستا ہے، اور اس سے یہ زمین بیت المعمور بنتی ہے. آبادی ہے تو اس سے، یہاں کی یہ ساری رونق ہے تو اس سے. تو یہ ایک سلسلہ ذرا اچھی ترتیب کے ساتھ، کہ سمندر سے پانی کا بخارات کی شکل میں اٹھنا جس میں ذریعہ وہ ہوائیں بنتی ہیں، اور کہاں اٹھتا ہے تو وہ بنتا آسمان کی طرف، بلندی کی طرف، سقف المرفوع کی طرف، اور پھر وہی چیز ہے کہ جو واٹر سرکولیشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا، کہ وہ واٹر سرکولیشن ہمارے جسم میں ہے جس سے ہماری حیات آئی ہے، وہی سرکولیشن ہے، وہی سائیکل ہے پانی کا. سمندر سے یہ بخارات اٹھے، بادلوں کی شکل میں سینکڑوں میل طے کر کے کہیں گئے، وہاں بارش بن کر برسے، پھر وہاں سے ندی نالوں سے ہوتے ہوئے یا زیر زمین سوتوں سے ہوتے ہوئے پھر سمندر میں وہ پانی پہنچ گیا. کنزیوم کہیں بھی نہیں ہوتا یہ پانی، یہ در حقیقت صرف یونیورسل کیریئر ہے، یہ صرف کچھ چیزوں کی حرکت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے نیویگیشن بھی دریاؤں کے ذریعے ہی سے، خود لوگوں کے سفر کا سب سے بڑا وسیلہ اور آسان ترین ذریعہ جو ہے وہ ان دریاؤں کے راستے سے تھا. تو بہرحال یہ دو سائیکلز ہیں پانی کے، ایک یہ میکروسکوپک سمجھ لیجئے اور عالمی اور آفاقی سائیکل ہے، اور ایک یہ ہمارے جسم کے اندر مائکروسکوپک کہہ لیں یا ہمارے اندرونی نظام کے اندر، یہ دو سائیکلز ہیں جن سے کہ حیات کا سارا سلسلہ برقرار ہے. اور اس میں یہ جو میکروسکوپک سائیکل ہے اس میں وہ ہوائیں بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے، وزداریات ذرون فل حاملات ذکرن فل جاریات یسرن فل مقسمات امرا، اور یہاں یہ ہے کہ وطور و کتاب مستور فی رقط منشور، یہ تو ہے وہ سلسلہ ہدایت آسمانی، سلسلہ وحی، انسان کی مانوی حیات کا ذریعہ بننے والی چیزیں، اس کی اندرونی جو قلبی اور روحانی جو ہے صفائی کا ذریعہ بننے والی، تزکیہ نفس کا ذریعہ بننے والی، وہ آیات بینات اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والی، وہ روح کو کثافتوں سے پاک کر کے صاف کرنے والی، یہ تو نظام وہ ہے وحی کا، اور یہ نظام ربوبیت ہے. والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اب فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. ان دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک چیز مشابہ ہے، کہ وہاں بھی زاریات میں بھی دو آیات آئی تھی اس کے بعد مقسم علیہ کی شکل میں، انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. وہی انداز یہاں آپ کو ملے گا کہ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والی شے ہے, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی تم اپنے ذہن میں شکوک و شبہات مت پیدا ہونے دو, یہ تو ہو کر رہنے والی بات ہے. ساری تاریخ اس پر گواہ ہے. کیا آل فرعون کی تاریخ تمہارے سامنے نہیں؟ کیا اسی طرح انہیں بھی وہ ہدایت کا پیغام نہیں پہنچایا گیا جیسے کہ آج تمہارے سامنے پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ فرعون کتنی شان و شوکت کا مالک تھا؟ پھر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہی بحر المسجور ان کی قبر بنا اور تمام جو وہ پوری کی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے فرعون اس کے اندر غرق کیا گیا؟ یہ سب گواہیاں ہیں, تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ واقعات ہوئے, تمہاری تاریخ میں ان کے حوالے موجود ہیں, تمہارے مواعظ اور خطبات میں ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. تو کیسے کہتے ہو کہ اب عذاب نہیں آ سکتا؟ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. کوئی نہیں ہے اس کو دفع کرنے والا, روکنے والا, کسی کو بچا لینے والا. دفع کرنا, دور کر دینا, یہ تو ہمارے یہاں مدافعت, دافع اس میں فائل ہے کہ جو بھی اس کو دور کر دے. البتہ لفظ عذاب آج میں نے سوچا کہ اس کی بھی کچھ تھوڑی سی آپ کے سامنے اصل جو بنیاد ہے وہ عرض کر دوں. عذاب, عذاب قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کے اصل مادے کی طرف جائیں تو ایک بڑی دلچسپ کیفیت سامنے آتی ہے کہ عذب جو ہے وہ آتا ہے کسی میٹھی شیریں لذیذ شے کے لیے. معاون عذب, میٹھا پانی, بہت عمدہ پانی, شیریں پانی, لذت, لذیذ پانی. چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں الفاظ ہیں, اکثر حضرات کو ذہن میں بھی مستحضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو سمندر چلا دیے, دو دریا چل رہے ہیں, ایک کھاری پانی کی رو چل رہی ہے اور ایک میٹھے پانی کی رو چل رہی ہے, اور دونوں میں ان کے مابین حجرم محجورہ, ایک ایسی آڑ ہے کہ ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہوتے. تو فرمایا ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج. یہ ہے پانی میٹھا اور بہت شیریں, بہت لذیذ, پیاس کو بجھانے والا, اور یہ پانی جو ہے بڑا کڑوا اور کسیلا اور انسان کو ابکائی اس سے آئے بجائے اس کے کہ اسے وہ فرحت اور تسکین حاصل ہو. تو یہ لفظ عذب جو ہے وہ تو ہے کسی اچھی چیز کے لیے, میٹھی چیز کے لیے, شیریں چیز کے لیے. اب عذاب کہاں سے بنا ہے؟ اس میں ایک معنی تو یہ لیے گئے ہیں کہ باب افعال اور باب تفعیل دونوں کا ایک ایک خاصہ یہ ہے کہ اس میں کسی شے کے سلب کے معنی آ جاتے ہیں, سلب ماخذ. جیسے فلس کہتے پیسے کو, افلاس کے معنی پیسہ نہ ہونا, مفلس ہوئے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں. تو عذاب در حقیقت تعذیب باب تفعیل سے پھر ماخوذ ہے. تعذیب کے معنی ہے کسی سے ساری فرحت سلب کر لینا, ساری خوشی ختم کر لینا, کسی کی زندگی میں شیرینی کو باقی نہ رہنے دینا بلکہ کڑواہٹ ہی کڑواہٹ اور ہر طرح کی شیرینی اور لذت سے محرومی. یہ ہے تعذیب. اور تعذیب کے معنی پھر ازالہ عذاب ہو گیا, اسی کی ازالہ عذب یعنی شیرینی کا ازالہ. اس کی ایک مثال اور بھی نوٹ کر لیجئے. تمریض باب تفعیل سے آتا ہے. مرض یمرض تمریضن کے معنی کسی کو مریض کرنا نہیں ہے بلکہ مرض کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا. یہ معالجے کے لیے, ازالہ مرض کے لیے تمریض کا لفظ ہے. اسی طرح ازالہ عذب, مٹھاس اور شیرینی کو ختم کر دینا, یہ ہے تعذیب. یہاں سے پھر لفظ عذاب بنا ہے. اور قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنوں میں آیا ہے. عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی, بڑی مشقت کی, کوئی چیز بالکل آپ سمجھتے تھے کہ اب اس کا ثمرہ, اس کا نتیجہ آپ کے ہاتھ آیا چاہتا ہے کہ اچانک آپ اس سے محروم ہو گئے. اس کو بھی عذاب کہا گیا. سورہ نون میں یاد ہوگا جن حضرات کو استحضار ہے کہ وہ باغ والوں کی جو مثال آئی ہے کہ وہ شام کو اس باغ سے آئے ہیں, باغ لدا پھندا تھا, بڑی محنت کی تھی انہوں نے, فصل تیار تھی, اب تو رات صرف درمیان میں تھی. رات کو یہ فیصلہ کر کے اس قرارداد کے بعد سوئے ہیں کہ صبح جلدی اٹھیں گے, منہ ادھیرے جائیں گے اور جا کے اس کا پھل توڑ لیں گے. پھل اتارنا تھا بس, محنت جو ہے وہ سفل ہو چکی ہے. اب اس سفل محنت کا پھل صرف ہمیں صبح لے لینا. لیکن جب وہاں پہنچے اسی راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو اجاڑ دیا, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز اس کے اوپر, کوئی بگولا باد تھر تھر کا ایسا آیا کہ جھلس کر رہ گیا باپ. اب جب وہ گئے ہیں صبح انہوں نے دیکھا, پھر جو انہوں نے ہاتھ ملے اور انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ سب ہماری سرکشی کا نتیجہ ہے, وہاں الفاظ آتے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. ایسے ہوتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا. یہ تو پھر بھی ایک فصل اگر ختم ہو گئی تو دوسری فصل کی امید ہے. چنانچہ اسی میں آتا ہے عسى ربنا یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں, اب دوبارہ محنت کریں گے, کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر جو ہے فصل عطا فرما دے. لیکن یہ پوری زندگی فصل جب اجڑ جائے گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ناکامی اور کتنی بڑی محرومی ہے. اسی میں اشارہ اس کی طرف بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے خیال میں بڑی نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہے, بڑے حج کیے ہوئے ہیں, بڑے عمرے کیے ہوئے ہیں, بڑے یتیم خانے کھولے تھے, بڑی امدادیں کی تھی لوگوں کی, لیکن وہاں جا کر معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں. نسیم منسیا حبام منصورا, ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ایک سراب ہے جس کے سوا وہاں پانی کا کوئی وجود ہے ہی نہیں, ریت ہی ریت ہے. یہ بھی بہت بڑی محرومی ہوگی, اس لیے کہ ان کی نیکیاں حقیقت سے خالی تھی, اخلاص سے مبرہ تھی, وہ ریاکاری کی نیکیاں تھی. اس نیکی کے ساتھ اس کی جو اصل روح اور شرط لازم ہے اس کی قبولیت تھی, یعنی خلوص و اخلاص, وہ موجود نہیں تھا. لہذا وہ یہ سمجھ کر آئیں گے کہ ہم نے تو ڈھیروں انبار لگائے ہوئے نیکیوں کے, ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اور وہاں جا کر معلوم یہ ہوگا کہ جیسے نقشہ کھینچا گیا ہے, کم سے کم تین مقامات میرے ذہن میں ہیں کہ کہیں تو ایسے کہ جیسے ہوا منصورہ کر کے ہم اڑا دیں گے, کہیں آتا ہے کہ وہ صرف شراب کے مانند ہوگا. تو مختلف اسلوب ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرت اکبر, جیسے بڑے پر امید ہو گئے تھے کہ ہمارا فصل جو ہے ہمارے باپ کی فصل تیار ہے, بس اتارنی ہے, ایسے ہی کچھ لوگ پہنچیں گے آخرت میں اور حشر یہ ہوگا. اسی طریقے سے جرائم پر جو سزا اس دنیا میں دی جاتی ہے اس پر بھی لفظ عذاب آیا ہے. سورہ نور کو اپنے ذہن میں لائیے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ زانیہ مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کی جو سزا آئی ہے اس کے ساتھ اضافی یہ ہدایت ہے کہ جب انہیں کوڑے مارے جائیں تو اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے جو دیکھے. تو عذاب ہوما, یہ سزا جو ہے جرائم کی, اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. پھر عذاب اخروی اور عذاب دنیاوی, یہ خاص طور پر دو عذاب ہیں جیسا کہ میں بارہا کر چکا ہوں کہ جن کا انذار, جن سے خبردار کرتے تھے اللہ کے رسول. ایک عذاب اخروی ہے, وہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ اصل دائمی عذاب, اصل سزا وہ ہے. لیکن یہ کہ اس دنیا میں بھی عذاب ہلاکت, عذاب استحصال, قوم کا خاتمہ, اگر رسول بھیجا گیا کسی قوم کی طرف اور اس نے اتمام حجت کر دیا, آخری درجے میں حق کو مبرہن کر دیا, حق کا حق ادا کر دیا, پھر بھی قوم اگر نہیں مانتی تو وہ اس کے اوپر ہلاکت کا عذاب آتا رہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں, جیسے پچھلی سورت میں سورہ زاریات میں دونوں کا ذکر تھا برابر برابر, عذاب اخروی کا بھی اور عذاب دنیاوی, عذاب ہلاکت, عذاب استحصال جو قوموں پر آیا. اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مزاج مختلف ہے, اس میں اب سارا ذکر جو آئے گا وہ عذاب اخروی کا آئے گا. اس عذاب دنیاوی کا کیونکہ التذکیر بایام اللہ اس سورت کا مضمون نہیں ہے, لہذا اس کا صرف آخر میں ایک حوالہ آئے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, باقی یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے یہاں اس کا ذکر نہیں. تو ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. اب میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی تین قسموں کا تو حوالہ یہ ہو گیا کہ ان آسمانی ہدایت کے سلسلے کے ساتھ منسلک رہا ہے عذاب خداوندی کا ایک معاملہ. پھر یہ کہ ان آسمانی کتابوں میں مستقل پیشین گوئیاں ہوئی ہیں اور وہ پیشین گوئیاں صحیح ہوتی چلی آ رہی ہیں, تاں کہ اب آخری پیشین گوئی جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے, اور اس میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان عذاب ربک لواقع. دوسری تین آیات جس کا تعلق ہے نظام ربوبیت کے ساتھ, اس سے اس عذاب کا تعلق کیا ہے, یہ بارہا آ چکا ہے قرآن مجید میں, اس سے صرف اس کا اشارہ کافی ہوگا کہ ربوبیت کو مستلزم ہے محاسبہ, جواب دہی. اگر کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو وہ پھر اس کا کچھ حساب بھی چاہتا ہے. اگر کہیں کسی نے آپ کے لیے کوئی اہتمام کیا ہے اور آپ کی ضروریات فراہم کی ہے تو اس کی پھر کوئی ریسپانسبلٹی بھی آپ پر عائد ہو جائے گی. جیسے کہ آپ کہتے ہیں پریولیجز اینڈ ریسپانسبلٹی دے گو ہینڈ ان ہینڈ,
اگر مراعات ہے، آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں، آپ کو بہت سا ساز و سامان دیا گیا ہے، تو اتنی ہی پھر ذمہ داری کا معاملہ اور جواب دہی. رسپانسبلٹی کہتے کسے؟ رسپانسبلٹی جواب دہی ہے کہ وہ جواب دہی ہو کر رہے. جتنا کسی پر انعام و اکرام ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ جواب دہ ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو دے گا اتنا ہی پھر اس سے حساب بھی لے گا. ان دونوں چیزوں کا بھی بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اگر زمین کو فرش بنا دیا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، پھر پانی برستا ہے آسمان سے زمین پر، اس سے تمہارے لیے یہ خوراک جو ہے وہ نکل رہی ہے، تو آخر پھر اس کی کوئی جواب دہی بھی تو ہوگی نا، کوئی نعمتوں کا حساب بھی تو ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پھر حساب لیا جائے گا، جواب دہی ہوگی. تم نے کیا کیا، تم نے کیا بنایا، اس غذا سے جو قوت حاصل کی اس قوت کو کہاں صرف کیا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے، بہت ہی ہمارے لیے معزت لیے ہوئے ہیں وہ واقعہ سیرت النبی کا علیہ صاحب السلام والسلام، کہ ایک زمانہ کچھ ایسا تھا کہ شدید فاقے کا عالم تھا حضور پر اور آپ کے قریبی ساتھیوں پر. حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، حضرت ابو بکر حاضر ہوئے، حضور نے دیکھ لیا کہ وہ چہرہ اترا ہوا ہے، اور وہ جو بھی کیفیت ہوتی ہے فاقہ زندگی کی وہ موجود ہے، خاموشی سے وہ بھی آئے بیٹھ گئے. حضرت عمر آئے، ان کا بھی حال یہی تھا. تو شاید کہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے، شاید کہ حضور اپنے لیے یہ اقدام نہ فرماتے، لیکن اپنے ان دو ساتھیوں کو اس حال میں دیکھ کر آپ ان دونوں کو لے کر اٹھے اور ایک انصاری صحابی کے گھر پر جا کر دستک دی. باغ تھا ان کا، اس باغ ہی میں ان کے ہاں وہ جو ہائٹ ہوتی تھی اسی باغ کا، وہ اسی میں باغ ہے، اسی میں ان کی رہائش. وہاں جو پہنچے تو ان کے لیے تو عید آ گئی، عید ہو گئی. انہوں نے فوراً کچھ پھل وغیرہ تیار کیے، وہ تو فوراً پیش کیے، کچھ انگور کچھ کھجورے، اور اس کے بعد چھری لے کر وہ لپ کے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہ ضیافت کا اہتمام کرے. نزول تو ہو گیا ان پھلوں کی شکل میں، اور ضیافت کے اہتمام کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھنا کوئی دودھ دینے والا جانور نہ ہو. بہرحال تھوڑی دیر آپ نے قیام فرمایا ہوگا، اور وہاں گوشت کا معاملہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے یہاں گھنٹوں میں تیار ہو، وہ تو جھٹ پٹ کیا اور انگاروں میں سینکا اور گوشت آ بھی رہے. تو وہ جب لے کر آئے ہیں تو حضور نے کھایا، تناول فرمایا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے. اس کے بعد یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے ایک روٹی پر چند بوکیاں رکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عائشہ کو بھی پہنچا دو، اس لیے کہ ان کا بھی کئی وقت سے فاقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اصل میں جس بات کے لیے میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ جب یہ کئی وقت کے فاقے کے بعد یہ کھانا کچھ ملا ہے، تو اس کے بعد حضور نے حضرت عمر سے خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ہے در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ انسان کو دیتا ہے اب اس کا حساب کتاب تو ہوگا. یہی حساب کتاب ہے کہ جس کے لیے وہ یوم القیامہ ہے، جس کی خبر دی جا رہی ہے، اور جو اس میں ناکام ہوں گے وہی ہے کہ جن کے لیے وہ عذاب دائمی جو ہے وہ پھر ان کے اوپر مسلط ہونے والا ہے. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ ربوبیت، والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اس کا بھی ایک گہرا معنوی تعلق ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اب اس کے بعد وہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یوم تمور السماء مورا، جس دن کے آسمان ایسے لرزے گا جیسے کہ کوئی چیز کانپتی ہے. مور کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں اضطراب، ایک تو یہ کہ سکون کی کیفیت ہو اور ایک اضطراب ہو. کوئی شخص اگر مضطرب ہوتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، ایک ہلچل کسی کیفیت، بے چینی کسی کیفیت. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ زمین، اگرچہ وہ ہمیں سائنس والے تو بتاتے ہیں کہ اس کی حرکتیں ہیں، دوری حرکت بھی ہے اور اس کی ایک محوری حرکت بھی ہے، لیکن ہمارا احساس یہ کہ ٹھہری ہوئی ہے اور اسی سے ہمارا اطمینان قلب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سے زلزلے کا جھٹکا آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہیں معلق ہیں، ہمارے نیچے زمین نہیں، اوپر آسمان نہیں، کہاں ہیں ہم. یہ چند سیکنڈ کے جھٹکے جو ہیں ان سے وہ حال ہو جاتا ہے. تو وہ وقت جب آئے گا جس سے کہ زلزلے سے بھی تعبیر کیا گیا سورہ حج کی ابتدائی آیات سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اس کا ہی حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے. یوم تمور السماء مورا، جس دن کہ یہ آسمان لڑکھڑائے گا، معلوم ہوگا کہ یہ پوری فضا جو ہے اس پر زلزلے کی کیفیت داری ہے. وتسیر الجبال سیرا، اور یہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا، فعل کے بعد جب مصدر کو لے آتے ہیں نصبی حالت میں تو اس میں گویا کہ اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، کہ اس فعل کی حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسے مارتے ہیں، یہ نہیں کہ میں استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے مارا. ایک مار زبانی مار بھی تو ہوتی، لیکن یہ کہ میں نے مارا جیسے مارا جاتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی استعارہ بول رہا ہوں. اسی طریقے سے یوم تمور سماؤ مورا، جس دن کے آسمان لرزے گا اور کانپے گا اور لڑکھڑائے گا، جیسے کہ لرزہ ہوتا ہے اور کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے. وہ تسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے، یہ کوئی استعارہ نہیں ہے. فویل یوم للمکذبین، ویل کے لفظی معنی بربادی، ہلاکت، تباہی. ویسے یہ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی، وہ اس کا نام ویل ہے. تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ویل کے اصل معنی تو تباہی اور بربادی اور ہلاکتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جہنم کی بھی ایک وادی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو اس نام سے موصوم کیا گیا ہو. وویل یومئذ للمکذبین، تو بربادی اور ہلاکت اور تباہی ہے اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس عذاب کی تکذیب کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہوانا نہیں ہے، یہ صرف بھوس ہے، لفاظی ہے. الذین ہم فی خوف یلعبون، جو اپنی بے تار باتوں یا بے معنی باتوں میں کھیل رہے ہیں. اس لفظ کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں. خاضہ یخوض و خوزن اور غارہ یغور و غورن، یہ دو الفاظ ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں، اس کو بھی جوڑا سمجھیے. زمین کی خشکی میں اندر داخل ہو جائے کوئی شے تو یہ غار ہے، غور. اور پانی میں کوئی ڈبکی لگا جائے اور گہرائی میں اتر جائے تو یہ خوف ہے. پانی میں گہرائی میں اتر جانا خوف، خشکی میں گہرائی میں اتر جانا غور. جیسے کہ آیا ہے کہ پانی، اگر تم یہ محسوس کرو سورہ ملک کی آخری آیت کیا ہے، ماکم غورن فمن یاتیکم بمائن معین، اگر تمہارا یہ پانی زمین کا جو ہے گہرائی میں اتر جائے خشکی کے اندر، کہاں سے لاؤ گے، کون لا کر دے گا تمہیں پانی؟ تو یہی جو واٹر سائیکل ہے، اگر اس میں ذرا سا کہیں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو روک دے تو ہلاکت اور بربادی، کہیں سے پھر پانی نہیں آ سکتا. ہمیں ذرا سا جھٹکا لگا، ایک سال بارشیں نہیں ہوئی تھی تو کیا پوری معیشت کے اوپر تباہی آئی ہے. وہی پانی ہے جس سے کہ فصلیں جو ہے ان کے لیے آپ کو درکار ہے، سیراب ہو زمین تو اس سے فصل پیدا ہو، اسی پانی سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں. ورنہ یہ سارا جو یہ لوڈ شیڈنگ ہے، اگر مسلسل چار پانچ برس تک وہ کیفیت ہو جائے تو آپ تیار کیجیے کہ یہ زمین اجڑ کر رہ جائے گی. یہاں پر وہ قحط کا عالم ہو جائے گا کہ جس کی کہ یادگار شاید تاریخ میں رہے. اور کیا اس نے اللہ کو کرنا ہے، صرف یہ کہ سائیکل کو کسی جگہ روک دینا ہے. تو یہ ہے غار اور یہ ہے خوض. غور و خوض اسی لیے ہمارے ہاں مستعمل ہے، غور و خوض یعنی کسی معاملے کی خشکی تری دونوں کو کھنگال لینا. خشکی تری جو ہے اس کی ان دونوں کے اعتبار سے غور کر لینا، جسے ہم کہتے ہیں ما لہو و ما علیہ، کیا چیز اس کے حق میں ہے، کیا چیز اس کے خلاف ہے. پروز اینڈ کونز، ان سب کو اچھی طریقے سے کھنگال کر فیصلہ کرنا، یہ غور و خوض. البتہ غور اور خوض میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. زمین چونکہ ایک سالڈ شے ہے، لہذا اس میں کوئی چیز نیچے اترتی ہے تو وہ سیدھی نیچے جائے گی، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی. پانی جو ہے ایک تو رقیق ہے اور خود متحرک ہوتا ہے، لہذا پانی میں جس جگہ آپ نے ڈبکی لگائی آپ اسی جگہ نہیں رہیں گے، پھر کہیں اور نکل جائیں گے، دائیں نکل جائیں گے، بائیں نکل جائیں گے. لہذا فوج میں زیادہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ ایک بات شروع کی، بات سے بات ادھر سے ادھر نکل گئی، وہ کہیں سے کہیں جو ہے باتیں چلی جا رہی ہیں. جیسی ہمارے ہاں یہ خوش گپیاں ہوتی ہیں، اس کا کوئی موضوع نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، کوئی منطقی ترتیب نہیں، خوش گپیاں ہیں، ایک بات سے دوسری، دوسری سے تیسری، کہیں سے کہیں پہنچ گئے. تو یہ خوف کا لفظ جو ہے ہمیشہ مذمت کے مفہوم میں آتا ہے، غور کا لفظ جو ہے وہ مذمت میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ جیسے اس خشکی کے اندر کوئی چیز جائے گی سیدھی ایک ہی ڈائریکشن میں جائے گی، اسی طریقے سے اگر سوچ انسان کی جو ہے وہ سیدھی ہے، ایک منطقی ربط کے ساتھ ہے، تو وہ ایک محبوب شے ہے، پسندیدہ شے ہے. اور اگر پانی میں جیسے کسی نے ڈبکی لگائی ہے تو وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہوگا، پانی کہاں بہا کر لے جائے، اسے کہاں سے وہ نکلے. اسی طریقے سے خوف جب ہوتا ہے تو اس میں بات جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہوتی، بات جو ہے وہ نہ پیش نظر ہوتا ہے کسی نتیجے تک پہنچنا اور نہ وہاں آدمی پہنچتا ہے. اسی لیے لفظ آیا فی غوضی یلعبون، وہ اپنے اس باتوں میں اور خوش گپیوں میں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اب تک مذاق سمجھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں سب دھوس ہی دھوس ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاعری ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایسے ہی جھوٹ موٹ کی انہوں نے کچھ تک بندی کر لی ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی ان کا غلام ہے جو انہیں یہ سب کچھ بتاتا ہے اور لکھواتا ہے. اس لیے اقتطبہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ تو ڈکٹیشن لیتے ہیں کسی سے اور آ کر ہم پر دھو جماتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ جو ان کی خوش گپیاں تھیں، اس قرآن کے بارے میں جو انذار کرنے کے لیے نازل ہوا، اس کو فرمایا ہے کہ فویل یوم المکذبین الذین هم فی خوضہم یلعبون، جو اپنی ان خوش گپیوں میں اور اپنی یہ جو مین میخ نکالنے کا انداز ہے ان کا، ان میں در حقیقت کھیل رہے ہیں، کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کر رہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، بالکل وہی انداز ہے جو ثابت صورت میں تھا کہ فوراً جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایان یوم الدین، کب ہوگا وہ جگاؤ صدا کا دن، یوم ہم علی النار یفتنون، تو وہ جو غیظ و غضب والا جواب تھا اسی طرح کا تبصرہ یہاں ہے، جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. دعا، پھر وہی مفعول مطلق، جیسے واقعتاً دھکے دیے جاتے ہیں. دعا یدعو، کسی کو دھکیلنا، دھکے دے دے کر کسی طرف لے کر جانا. چنانچہ یہی لفظ آیا ہے، آپ کو معلوم ہے آخری پارے میں کہ وہ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، دعا یدعو، دھکے دینا، دور کر دینا. اسی طریقے سے جہنم کی طرف انہیں دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے، تم کہتے تھے کہ کوئی حقیقت نہیں، تم سمجھتے تھے کہ یہ خامخا کی بھونس ہے، تم کہتے تھے کہ یہ سب جھوٹ موٹ کی باتیں، یہ ہے وہ آگ جس کا کہ تم انکار کرتے تھے. اس لوہا، اب داخل ہو جاؤ اس میں. یہی ہے لفظ جس سے کہ لفظ بنا ہے صلات. صلات کے معنی کسی شے کی طرف بڑھنا، کسی شے میں داخل ہو جانا، کسی شے کی طرف متوجہ ہونا. اسی سے لفظ بنا ہے استلا، تفتلون، تاپنا. آگ کے پاس بیٹھ کر جب آپ کی حرارت، آگ سے کی حرارت سے آپ اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں تو یہ ہے تاپنا. اس کے لیے بھی اصل لفظ یہی ہے، اصل حرف مادہ جو ہے سواد لام اور یہ، اسی سے لفظ صلات بنا ہے. اس لیے کہ صلات کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی یاد سے اپنی روح کو پھر تر و تازہ کرنا، اس میں ایک حرارت اور حیات معنوی دوبارہ پیدا کرنا، یہ نماز کی اصل روح ہے. اس لوہا، اب داخل ہو جاؤ اس میں. فاصبروا او لا تصبروا، تو اب خواہ صبر کرو خواہ نہ کرو، سواؤن علیکم، تم پر برابر ہے، اب صبر کرو یا جزا کرو. جیسے کہ آیا ہے صبرنا ہم جزعنا دوسرے مقام پر، اب ہمارے لیے برابر ہے، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ بھائی اب نالا اور شیون کا کوئی فائدہ نہیں، برابر ہے، چاہے ہم صبر کریں چاہے فضا جزا فضا کریں، نالا اور فریاد و شیون بلند کریں، کچھ حاصل نہیں ہے. سباؤن علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ چیز بدلے میں دی جا رہی ہے جو تم کرتے رہے. یعنی یہاں میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ کہیں تو با کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا انما تجزون بما کنتم تعملون، اس با کے اضافے سے مفہوم تھوڑا سا مختلف ہوگا کہ کسی چیز کے نتیجے میں کوئی چیز سزا کے طور پر دی جا رہی ہے. جہاں با بھی نہیں ہوتا وہاں در حقیقت یہ براہ راست سے تعلق ہو جاتا ہے کہ در حقیقت یہ وہی چیز ہے جو تمہیں دنیا میں لذیذ محسوس ہوئی تھی، وہ در حقیقت افسحرون ھذا منتم لا تبصرون، یعنی اسلو ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے رہے. افسحرون ھذا، تو کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیونکہ حضور کو ساحر بھی کہا گیا، لہذا یہاں پر وہی لفظ ان پر دے مارا جائے گا. یعنی وہ سمجھیے کہ جواب آ غزل، کیا یہ سحر ہے، یہ کوئی نظر بندی ہے یا یہ حقیقت ہے؟ وہ جب دہتی ہوئی آگ اور اس کے شعلے اور اس کی تپش محسوس ہو رہی ہوگی دور سے، تو آیا یہ کوئی نظر بندی ہے یا واقعتاً کوئی آگ ہے جس کی کہ خبر دی گئی تھی تمہیں پیغمبروں کے ذریعے سے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اصلاحا فاصبروا او لا تصبروا، تو اب اس پہ داخل ہو جاؤ، پھر چاہے صبر کرو چاہے نہ کرو، سواؤن علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے حق میں برابر ہے، اور تمہیں حقیقت میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف شوگر کوٹنگ ہے، دنیا میں آپ نے اس کو کھایا حرام مال کو تو بڑا لذیذ لگا، اس کے اندر وہ تپش اور حرارت اور سوزش اور جلن موجود تھی کہ جو آج عالم آخرہ میں ظاہر ہو رہی. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا آگ ہونا اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا، اس کا وہ آگ ہونا اس وقت ظاہر ہو جائے گا، ہے وہی شے. انما تجزون ما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات و نعیم. تقویٰ شعار لوگ جنہوں نے زندگی گزاری ہے بچ بچ کر، معصیت سے بچ کر، اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچ کر، اللہ کی حرام چیزوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، وہ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم، یاد ہوگا کہ سورہ زاریات میں آیا، آخذین ما آتاہم، لیتے ہوں گے، ریسیو کرتے ہوں گے، مطلب شکریہ پورے اہتمام کے ساتھ قبول کریں گے جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. یہاں فاکہین بما آتاہم، فقہ آتا ہے طبیعت کے اندر انشراح کا ہونا، یہ فواقع اسی لیے کہتے ہیں پھلوں کو، ایک بڑی لطیف سی ان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. پھل اصل میں غذائیت کے لیے نہیں کھائے جاتے بلکہ ان کے اندر ایک ہے کیفیت لطیف، ایک انسان کو ایک احساس ان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. تو فاکہین بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا اس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. مجھے یاد آیا یہ لفظ بڑا اچھا استعمال کیا ترجمے میں اصلاحی صاحب نے، محظوظ ہو رہے ہوں گے ان چیزوں ان نعمتوں سے کہ جو انہیں ان کا رب عطا فرمائے گا. وَبَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور سب سے بڑا احسان تو پروردگار کا ان پر جو ہوگا وہ یہ کہ بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب، اس جھلس دینے والے اور جلا کر راکھ کر دینے والی شے سے. اصل تو یہ ہے جو اس سے بچا لیا گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، تو کہیں تو پہلے اس کا ذکر ہو جاتا ہے جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد جو نعمتیں وہاں ملی وہ تو فضل ہے، اصل احسان تو اللہ کا یہ ہو گیا کہ اس عذاب جہنم سے بچا لیے گئے. وقنا عذاب النار، جیسے کہ ہماری وہ مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار. تو وقاہم ربہم عذاب الجحیم. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو بڑی خوش دلی کے ساتھ، رچتا پچتا، بڑے اطمینان کے ساتھ، جو چیز کے تمہیں، بما کنتم تعملون بسبب اس کے، یا ایک بدلے کے طور پر اس کے کہ جو عمل تم کرتے رہے، انہیں بھی جو کچھ ملا ان کے اعمال تھے جو لوٹا دیے گئے، اور تمہیں بھی جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر افزائی کے لیے فرما رہا ہے، تمہارے عمل کے طفیل ہم نے یہ دیا ہے. اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس حدیث صحیح کی روح سے بھی ایک بندہ مومن کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی عمل کی توفیق بھی ہوئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے بھی ہمت عطا فرمائی. اور پھر یہ کہ جو کچھ یہاں ملا ہے وہ ہمارے سارے اعمال بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اگر ترازو میں ان کو تولا جائے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہذا یہاں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ کل کا کل فضل. تو بندہ مومن کا انداز یہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اعمال کی قدر افزائی کے لیے فرمایا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تم نے جو محنتیں کی، مشقتیں کی، تم نے دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے جو کوف برداشت کی، ہمارے دین کے لیے جو قربانیاں دی، یہ اصل میں ان کا صلہ ہے جو آج تمہیں عطا فرمایا جا رہا ہے. متقین علی سرر مصفوفہ، یہ تکیہ جو بنا ہے ہمارے ہاں تکیہ کے لفظ بولتے ہیں، اصل میں کسی چیز پر ٹیک لگانا، استقاء، متقین اسی سے جمع ہے، اور منصوب ہے یہ حال کی کیفیت ہے. وہ اس حال میں ہوں گے, لگائے ہوئے ہوں گے ٹیک علا سرور, سرور جمع ہے شریر کی, شریر چارپائی کو چھپر کھٹ کو کہتے ہیں, ان چھپر کھٹوں پر جو مصفوفہ ہوں گے, صفوں میں لگے ہوئے ہوں گے, برابر برابر بچھے ہوئے ہوں گے, اس پر وہ تکیا لگائے ہوئے, ٹیک لگائے ہوئے, یہ ایک بڑا شاہانہ اور امیرانہ انداز ہے نشست کا کہ اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے, اپنے ان چھپر کھٹوں پر, اپنے ان تختوں پر کہ جو ساتھ ساتھ بچھے ہوئے ہوں گے, متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین, اور ہم ان کو بیاہ دیں گے, ان کی شادی کر دیں گے ان حوروں سے کہ جو بہت گورے رنگ کی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. یہ لفظ جو ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے, حورا عربی زبان میں کہتے ہیں گوری عورت کو, اور حورا کی جمع ہے حور, اور عینا کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کو, اس کی جمع ہے عین. تو حور بھی عین ہے, یہ جمع ہے اور عین بھی جمع ہے. حور جمع ہے حورا کی اور عین جمع ہے عینا کی. تو ایک ایسی عورت جس کی رنگت گوری ہے اور جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں, وہ ہے گویا کہ حور عین کا مفہوم. البتہ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہوگی, اس لیے کہ اہل ایمان کی ازواج جیسا کہ آگے آ جائے گا اور ان کی اولاد, وہ تو اگر صاحب ایمان ہے تو اہل ایمان کے ساتھ ہی جنت میں وہ بھی داخل ہوں گے, اور ان کا وہ جو دنیا کا رشتہ ہے وہ جو کا تو وہاں برقرار رہے گا. اب یہ اور کون ہوگی, اس میں مختلف اقوال ہیں لوگوں کے. ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بچیاں چاہے وہ غیر مسلموں کی ہوں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی, یا مسلمان جو اولاد ہے اہل ایمان کی وہ بھی اگر نابالغی کے دور میں, لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ مسلمان خواتین جن کے شوہر یا جن کے والدین سیدھے راستے پر نہیں تھی, اب ان کو بھی یہ شکل جو ہے دی جا سکتی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے ان کے رشتہ ازدواج میں وہاں ان کو دیا جائے. تو اللہ عالم, اب اس میں کسی قطعی اور یقینی بات کا کہنا ممکن نہیں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, اور وہ لوگ کے جو ایمان والے ہوں گے صاحب ایمان, اور ان کی پیروی کی ہوگی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ. یہ شرطیں لازم ہیں کہ صاحب ایمان ہو اولاد. اسی پر قیاس کیا بعض حضرات نے, اور بات درست ہے کہ اسی میں والدین بھی آئیں گے. یہ فرض کیجئے وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کا مقام بہت بلند ہو گیا اللہ کے ہاں, اب اس کے والدین تھے تو صاحب ایمان, لیکن اس درجے میں صاحب ایمان یا اس درجے میں ان کا عمل کے اعتبار سے مقام نہیں تھا. تو جس طرح اولاد کے بارے میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اولاد بھی اگر صاحب ایمان تھی, لیکن یہ کہ درجہ ان کا عمل کے اعتبار سے وہ نہیں ہے, تو ان کا درجہ بلند کیا جائے گا, اور انہیں اپنے ان صاحب ایمان اور صاحب درجہ عالیہ جو ان کے والدین ہیں ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. اسی طرح درجہ عالیہ کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ ان کے والدین کو بھی, اگر وہ صاحب ایمان ہو, یہ شرط لازم ہے. اگر وہ کافر ہو وہ معاملہ برعکس ہو جائے گا, لیکن یہ کہ صاحب ایمان ہے تو ان لوگوں کے درجے کے موافق ان کا درجہ بڑھا کر اور انہیں ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے, اور اس میں بھی در حقیقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر کو اللہ نے احسان کیا ہے اور وہ احسان بغیر کسی بنیاد کے ہے. اصل میں یہ ان کا جو درجہ ہے اہل جنت کا, جو اعلیٰ درجے والے جو جنتی ہیں, یہ ان کے صلے میں ان کے اعزاء و اقارب میں سے جو اس پائے کے نہیں ہے ان کا بھی درجہ بلند کر دیا جائے گا. تو فرمایا وما الکناہم من عملہم من شیء الحقنا بہم ذریتہم, ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو, وما الکناہم من عملہم من شیء, اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ ادھر آپ نے کریڈٹ کروایا تو ادھر ڈیبٹ ہوگا. اب فرض کیجئے کہ آپ بہت اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں اور آپ کی اولاد جو ہے بہت نیچے کی جنتی ہے, تو کچھ ان کو اٹھائیں اور کچھ آپ کو گرائیں تاکہ درمیان میں کہیں آپ کو جمع کر دیا جائے, یہ نہیں ہوگا. یعنی اس کی وضاحت فرما دی گئی, وما الکناہم من عملہم من شیء, ان کے عمل میں سے, اگرچہ اس کا تو فعل ہے جو انہیں پہنچ رہا ہے, ان کے عمل کا فیض ہے جو اولاد کو پہنچ رہا ہے کہ ان کا درجہ بھی بلند کر دیا گیا, لیکن اس کا لازم یہ نہیں ہے کہ اس کریڈٹ کے ساتھ کوئی ڈیبٹ بھی ہو. یہ آپ کا دنیا کا حساب کتاب نہیں ہے کہ ہر ایک ڈیبٹ کے ساتھ کوئی کورسپونڈنگ کریڈٹ انٹری یا ہر کریڈٹ کے ساتھ ایک کورسپونڈنگ جو ہے ڈیبٹ انٹری ہونی لازمی ہے، بلکہ ان کے عمل میں سے قطعاً کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ اللہ کا اضافی فضل ہوگا جو ان کی اولاد پر، وہ تو صراحتاً مذکور ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی میں گویا کہ اشارہ موجود ہے کہ اور والدین بھی ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. کل امرئ بما کسب رہین، البتہ یہ جان لو کہ ہر ذی نفس، ہر انسان جو کچھ اس نے کیا ہوگا کمایا ہوگا اس کے عوض رہن ہوگا. اصل معاملہ وہاں جو طے ہوگا وہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. در حقیقت یہ جو ان کو بغیر عمل کے اونچا درجہ ملا ہے، یہ بھی در حقیقت انعام ہے ان لوگوں پر کہ جن کا عمل اتنا بلند تھا، یہ اس کے طفیل ان کو بدلہ مل رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر عمل کے کوئی بات جو ہے وہاں پر ہو گئی ہو، صرف یہ ہے کہ ان کے اعمال اللہ کو اتنے پسند آئے، وہ اتنے محبوب بنے کہ ان کے عمل کی جو بلندی ہے اس کا ایک عکس جو ہے ان کے کم تر درجے کی اولاد یا والدین کو بھی وہ متعدی ہو گیا ہے. باقی یہ ہے کہ اصل فیصلہ کن شے جو ہے اللہ کے ہاں وہ عمل ہی ہے. یہی جو آگے چل کر آئے گا سورۃ النجم میں کہ لیس للانسان الا ما سعى سوف یرى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی چیز جس کے لیے اس نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، کوشش کی. اور یہ ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ جو سعی ہے، جو محنت ہے، جو کوشش ہے، جو جد و جہد ہے، وہ اس کے سامنے آ کر رہے گی، اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی بات جو ہے، ویسے قرآن مجید اس سے آگے فضل کا تصور بھی پیش کرتا ہے، لیکن فضل بلندتر ایک شے ہے عمل سے. بغیر اس عمل کے نرے فضل کا جو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے وہی در حقیقت غلط راستے پر ہے. اپنی سی محنت، اپنی سی کوشش، امکان بھر سعی، اپنی امکانی حد تک نیکیوں کے لیے جتنے بھی بھاگ دوڑ ہو سکے وہ انسان کر لے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اضافہ فرما دے گا. لیکن یہ ہے کہ محض فضل پر تکیہ کر کے بیٹھ جانے والوں کے لیے کے حصے میں کوئی شے آنے والی نہیں. کل امرئ بما کسب رہین وامددناہم بفاکہت و لحم مما یشتہون. یہ امددناہم، اس میں ایک نقشہ کھینچ دیا گیا جیسے تسلسل کے ساتھ پے با پے ہم دیتے رہیں گے، وہ سپلائی لائن جو ہے ٹوٹے گی نہیں. وامددناہم بفاکہت و لحم مما یشتہون، فاکہت ہر نوع کے فرحت بخش میوے ان کے لیے آتے رہیں گے، اور وہ گوشت کے جو انہیں پسند ہوگا. لحم طیر یہ آئے گا سورہ واقعہ میں، مما یشتہون، اور خاص طور پر پرندوں کا گوشت جو انہیں بہت ہی مرغوب ہوگا اور وہ ان کو بہت پسند ہوگا. ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأساً لا لغو فیہا ولا تعصیم. یہ یتنازعون تنازع سے بنا ہے، تنازع نزع سے ہے، نزع کے معنی کھینچ لینا. تنازع جو ہے وہ اصل میں تو کھینچ تان اس کا لفظی معنی ہے، اسی لیے بعض حضرات نے ترجمے میں جھپٹنا کر دیا ہے. وہ جھپٹ رہے ہوں گے، جیسے ایک خوشگپی کا انداز تھا ایسے ہی ایک خوش فعلی بھی ہوتی ہے دوستوں کے مابین. وہ اس میں کوئی لڑنے کا انداز نہیں ہوتا. دعوتوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے پر چھینا جھپٹی کرتے ہیں، تو وہ چھینا جھپٹی بھی در حقیقت ایک طرح کا اس وقت اپنی طبیعت کے ایک کھیل کود کا ایک سامان ہے. یہ نہیں ہے کہ واقعتاً کسی سے چھیننا ہے، اور وہ گوٹی ہی در حقیقت کوئی مطلوب و مقصود ہے جو کسی دوست کی پلیٹ سے اڑانی ہے. یہ جو اڑا لینا ہے اور یہ چھین جھپٹ جو ہے در حقیقت یہ ایک طرح کا شغل ہے کہ جو دوستوں کے مابین ہوتا ہے. تو عام طور پر لوگوں نے یہ تصور جو ہے لفظ تنازع کیونکہ آ گیا ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس ترجمے میں کہ جھپٹتے ہوں گے، ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے، اور یہ سب کچھ ان کی ایک خوش فعلی ہوگی، آپس کا ایک مذاق ہوگا. لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے اگر اس کی اصل پر آپ غور کریں تو اسی کا ایک بڑا مہذب انداز بھی ہمارے سامنے آتا ہے. آج کل کھانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹھے ہوں کچھ لوگ مہذب لوگ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، ایک ڈش یہاں ہے وہ آپ نے اٹھائی دوسروں کے سامنے رکھی، اس نے وہاں سے وہ ڈش اٹھائی اور پیش کی. تو یہ انداز جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ چھیننے جھپٹنے ہی کا انداز ہو، بلکہ یہ ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جیسے آخذین ما آتاہم ربہم، اسی طریقے سے قبول کریں گے ایک دوسرے سے، لیں گے جو بھی کچھ ایک دوسرے کو وہ پیش کر رہے ہوں گے. تو یہ دوسرا تصور بھی اس میں عین ممکن ہے. واللہ عالم. یتنازعون فیہا کأساً لا لغو فیہا ولا تعصیم. وہ ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے یا تو خوش فیلی کے انداز میں چینا جھپٹی کر رہے ہوں گے یا ایک دوسرے کو جو پیش کر رہے ہوں گے وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے. وہ پیالہ وہ جام فیہا کاسن یتنازعون فیہا کاسن, وہ پیالہ وہ جام لا لغو فیہا ولا تاثیم, کہ جس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. اس لیے کہ عام دنیا میں جو پیالے ایک دوسرے سے ٹکرائے جاتے ہیں اور جام جو ہے وہ تجویز کیے جاتے ہیں تو اس میں تو لغو بھی ہے تاثیم بھی, وہ تو انسان کو نشہ چڑھتا ہے تو بےہودہ گوئی بھی شروع ہوتی ہے اور پھر یہ کہ گناہ کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے. اگرچہ تاثیم کے لفظی معنی پر میں بحث کروں گا ابھی, یہ بھی وہی مسئلہ ہے اسم سے تاثیم بنا باب تفعیل ہے. تاثیم کے معنی دو کیے گئے ہیں, ایک تو ما یوسم بہ فاعلہ وہ فعل کے جس سے اس کے کرنے والے پر گناہ کا اطلاق ہو جائے, لیکن دوسرے معنی جو مجھے زیادہ پسند آئے ہیں تہمت لگانا, کسی پر گناہ کی تہمت جڑ دینا یہ تاثیم ہے. تو یا کہ کسی کے بارے میں لغو گوئی بےہودہ گوئی بری بات کی اس کو اس کی طرف منسوب کر دینا, اور عرب معاشرے میں یہ شراب کے ساتھ دو چیزیں لازم و ملزوم کے درجے میں تھی. شراب کے جام پر جام پی رہے اور اسی نشے میں کھڑے ہو کر اب بےہودہ گوئی شروع کر دی. جو شاعر ہیں وہ قصیدے کہہ رہے ہیں اور اس قصیدوں میں نہایت فحش انداز میں اپنے معاشقوں کی داستانیں بیان ہو رہی ہیں اور عورتوں کو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, کبھی کسی کا ذکر کر کے کبھی کسی کا ذکر کر کے ان کو عیب لگائے جا رہے ہیں. یہ ان کے ہاں محفل شراب کے لوازم میں سے تھا. تو گویا کہ اس سے نقشے کو علیحدہ کرنے کے لیے کہ وہاں بھی ہوگا وہ جام, جام گردش میں ہوگا, ایک دوسرے سے وہ جام لیں گے وصول کریں گے یا یہ کہ خوش فیلی کے انداز میں چینا جھپٹی بھی کریں گے, لیکن یہ کہ وہ جو شرابن طہورا جو ان جاموں کے ذریعے سے وہ نوش جان کریں گے اس میں نہ لغو بات ہوگی نہ تاثیر ہوگی, نہ انسان کوئی بیکار اور بےہودہ بات خود کرے گا اور نہ کسی کی طرف گناہ کی نسبت کرے گا, نہ کسی پر کوئی تہمت لگائے گا, نہ کسی کے اوپر کوئی عیب چینی کرے گا, نہ کسی کو عیب سے متہم کرے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْبَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ, اور ان پر گردش میں ہوں گے. یَطُوفُ عَلَيْهِمْ جیسے کہ خدمت گار ہوتے ہیں اور اچھی محفلوں کے اندر وہ مسلسل گردش میں رہتے ہیں, جام لے کر گردش میں ہیں یا کافی جو ہے وہ مسلسل سرد ہو رہی ہے, جیسے کہ عرب معاشرے میں آج بھی آپ کو وہ نظر آئیں گے. اور عموماً نوجوان لڑکے جو ہے کسی بھی شریف گھر کے میں آپ جائیے کسی امیر اور صاحب حیثیت کے تو وہاں یہ ملازم یہ کام نہیں کرتے, بلکہ اس صاحب خانہ کے جو بچے ہیں جوان وہ خود یہ کام کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے اعزاز میں. تو یطوف علیہم غلمان لہم, ان کے لڑکے یا ان کے چھوکرے ان کے نوجوان ان کے اوپر گردش میں ہوں گے, وہ انہیں سرو کر رہے ہوں گے, ان کی خدمت گزاری میں حاضر ہوں گے. اور وہ ہوں گے کیسے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون, ایسے کہ جیسے کہ موتی ہو چھپا کر رکھے ہوئے غلاف میں ہو. جیسے موتی آپ کو معلوم ہے گہر جو ہے وہ صدف میں ہوتا ہے اور وہ صدف اس کا غلاف ہے, وہی اس کی حفاظت کرتا ہے. تو لؤلؤ مکنون تو ایسے موتی کہ جیسے کہ کہیں غلافوں میں لپیٹ کر رکھے گئے ہوں, بہت حفاظت کے ساتھ ان کو رکھا گیا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ غلمان جو ہوں گے اہل جنت کے لیے یہ بھی وہ کافروں کی اور غیر مسلموں کی وہ اولاد کہ جو بچپن ہی میں فوت ہو گئی, یہی ہوں گے کہ جو پھر خدمت گار بنا دیے جائیں گے اہل جنت کے. واللہ اعلم. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, وہ وہاں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. اقبال اقبال یقبل اقبالا, سامنا کرنا رخ کرنا کسی کی طرف, تو وہ ایک دوسرے کی طرف بعضهم علی بعض متوجہ ہوں گے. یتساءلون لفظی ترجمہ ہوگا باہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے. کیا پوچھتے ہوئے؟ بہترین اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ کہ مزاج کرسی کے لیے, یا یہ کہ وہاں پہنچ کر ہر ایک جو ہے شادہ و فرحا ہوگا, ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا آپ کیسے کیسے مرحلوں سے گزرے, کن کن وادیوں سے گزرے, کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی, کون کون سی قربانیاں دی, کیسے کیسے مراحل جو ہیں ان سے گزر کر یہاں پہنچنا ہوا, کیسے کیسے مواقع پر اللہ نے دستگیری فرمائی, کیسے کیسے مشکل امتحانات میں اللہ نے کامیابی کی سبیل پیدا فرمائی. تو یہ ایک دوسرے کی جو بھی وہ ایک تعارف باہمی اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی سرگزشت سننے کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہوں گے۔ وہ اقبال آباد ہوں مالا آبادی یہ تصا ہوں قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، یہ ہے اصل بات جس پر کہ ابھی رکوع ختم ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم پہلے یعنی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑے خائف تھے، لرزاں ترسا تھے، کیا ہوگا، کیا بنے گا، وہ کیا دن ہوگا جس دن ہمیں اپنے حضور کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے، جیسے کہ سورۃ النازعات میں آیا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى۔ سورۃ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے سب کچھ کرنے کے باوجود اور تمام جو ان کی اعلیٰ تر صفات ہیں جن کا ذکر وہاں ہوا ہے، پھر بھی ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ڈرتے ہوں گے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہیں گے اس دن سے جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے۔ تو اس کے شدائد سے ڈرتے رہتے تھے، لرزا اور ترسا رہتے تھے، اپنے اعمال پر مغرور نہیں تھے، انہیں اپنی نیکیوں پر غرہ نہیں تھا، وہ سب کچھ کر رہے تھے پھر بھی لرزا اور ترسا تھے، پھر بھی ڈرتے رہتے تھے، اپنے رب کے حضور میں حاضری کے احساس سے ان کے اوپر لاشا اور لرزا تاری رہتا تھا۔ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس کا بڑا نقشہ ہے جو آخری پارے کی صورت میں غالباً صورت انشقاق میں آیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش و خرم رہے ہو، کوئی کھٹکا ہی تمہیں نہیں تھا، عیش و آرام، حلال و حرام کی کمائی، اور بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس طرح کئی کئی کورسز کے ڈنر تم کھایا کرتے تھے، تمہیں کوئی خوف ہی نہیں تھا، اندیشہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے کما رہے ہو اور کیا تم کھا رہے ہو اور تم خود اپنی اولاد کے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہو، تو نچنت رہے تم دنیا میں، اب یہاں تمہارے لیے عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو وہاں گھبراتے رہے، ڈرتے رہے، لرزا اترتا رہے، خائف رہے، بچ بچ کر چلے ہیں اور پھونک پھونک کر انہوں نے قدم رکھا دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے اب یہاں کوئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب یہاں نہ ان کے لیے خوف ہے اور نہ کوئی خوشی۔ تو وہی نقشہ یہاں ہے کہ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو اپنے گھر والوں میں، اہل و عیال میں بڑے ڈرتے رہتے تھے، لرزاں ترسا رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہم پر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے ہم پر۔ ووقانا عذاب السموم، اور اس نے بچا لیا ہمیں اس سموم کے عذاب سے، یعنی سموم اصل میں وہ جو آگ کا شعلے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا، شعلے کا ایک حصہ وہ جو نظر آتا ہے لیومینس، اور ایک وہ انلیومینس جو حصہ ہے سب سے زیادہ ہندک وہاں ہوتی ہے، وہ ہے سموم۔ اسی طریقے سے جہنم کے اوپر جو اب اس کی لپٹ ہوگی، وہ کہ جو انتہائی یعنی گرمی کے اندر تیز ہوگی، وہ ہے سموم۔ اسی لیے یہ باد سموم کہلاتی تھی، وہ جلتی ہوئی آگ کی طرح جو ہوا تھی وہ باد سموم۔ اللہ نے ہمیں اس سموم کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، ہم پہلے اسے ہی پکارا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اسی سے استغفار کیا کرتے تھے، اسی کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، یہ بات ضرور تھی کہ ہم نے اس کے سوا کسی کو پکارا نہیں۔ انا کنا من قبل ندعوہ، ہمارا اگر کوئی یوں سمجھیے کہ کارنامہ اگر ہے تو یہ ہے کہ ہم نے پکارا اسی کو۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اپنی خطاؤں کی مغفرت کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنے مشکلات کے کشود کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے پکارا تو اسی کو پکارا، اپنے لیے صبر و ثواب کے لیے سوال کیا تو اسی کے سامنے کیا، اپنے لیے استقامت طلب کی تو اسی سے کی، ہدایت کے لیے ہمیشہ اگر 10 بدعا رہے تو اسی کے سامنے رہے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، ہم پہلے اس کو پکارتے رہے، اس سے دعائیں کرتے رہے، اس سے استغفار کرتے رہے، اس سے استدعا کرتے رہے، وہی ہے اصل میں سورہ فاتحہ کی جو مرکزی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہم تیری بندگی کے لیے بھی صرف اپنی قوت کار پر یا اپنے دست و بازو پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، بلکہ ہمیں سہارا مطلوب ہے، اور وہ سہارا بھی ہم تیرے سوائے کسی اور کا نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں کوئی مدد دے سکتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، یقیناً وہی ہے، اور ہوا یہاں پر لا کر خسر، اسی لیے میں نے وہی ہستی ہے سب سے بڑھ کر وفادار، سب سے بڑھ کر اپنی بات کا پورا کرنے والا، سب سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا. یہ بر اور بر، یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو درس نمبر 2 ہے آیا بر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ لفظ آتا ہے اطمینان اور سکون کے لیے. بحر کے مقابلے میں بر ہے، اس لیے کہ سمندر میں جب تک انسان رہتا ہے تو وہ کوئی موج ادھر آئی تو ادھر آئی، کبھی کشتی نے ادھر کو کروٹ لی کبھی ادھر کو لی، تو انسان کا دل بھی وہ ڈولتا رہتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، زمین پر ایک جھٹکا اگر زلزلے کا آئے تو جو کیفیت ہوتی ہے، تو سمندر میں تقریباً وہ مستقل طور پر رہتی ہے. جیسے ہی کوئی شخص خشکی پر آ کر پاؤں رکھتا ہے، ایک اطمینان اور سکون کہ پاؤں تلے زمین ہے. یہ کیفیت ہے اصل میں، جس کو انگریزی کی ایک نظم کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں، جو ہم نے میٹرک کے کورس میں پڑھی تھی، چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس. یہ نیکیاں جو ہے یہ انسان کو اندرونی طور پر ایک تسکین بخش ہے، یہ چیزیں اس سے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی مرہم، جس کسی زخم پر مرہم رکھ دیا گیا. آپ کے اندر اگر کوئی بے چینی تھی، ذرا کوئی نیک کام کر کے دیکھیے، کسی مریض کی عیادت کر کے دیکھیے، کسی غریب کو کھانا کھلا کر دیکھیے، ایسے محسوس ہوگا کہ اندر ایک ٹھنڈک پڑ گئی ہے. خود آپ کے اپنے اندر اس کو جو ٹھنڈک پڑ محسوس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس نیک کام کے طفیل. آپ کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہے لفظ بر، اور اسی سے لفظ بر بنا ہے. اسی میں یہ چیز موجود ہے کہ جس شخص سے آپ کو توقع ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، جس شخص سے آپ کو، جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ جو وعدہ کر رہا ہے پورا کرے گا، اس کے اس بارے میں بھی آپ کے اندر وہ کیفیت اطمینان اور سکون کی برقرار رہتی. آپ اس کی جانب سے نچنت رہتے، بے کھٹکے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے. یہاں سے وہ بات جو ہے وفاداری اور وفا شعاری، ایفاء عہد، یہ اس کے ساتھ آیا ہے. تو یہاں بر کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے گا تو اگرچہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انتہائی نیکی والا تو اللہ ہے، تمام نیکیوں کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، لیکن اس کے اندر دوسرا مفہوم زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کرنے پر لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. لا تخلف المیعاد سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آیا ہے، پروردگار ہمیں اس کا اندیشہ نہیں ہے. انک لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. کھٹکا ہمیں ہوتا ہے تو اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان وعدوں کے حقیقتاً مصداق بن سکیں گے کہ نہیں، اس لیے استغفار کی دعا کر رہے. یہ ہے وہ بر کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والا ہے. اس نے جو وعدہ کیا تھا رسولوں کی معرفت، وہ اس نے پورا کر دیا. اور صرف وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، رحیم بھی ہے. اس نے ہمارے گناہوں کو بخشا، ہماری کوتاہیوں کی تلافی اپنے فضل سے کی، اور ہمارے اس تمام اعمال نامے میں جو داغ اور دھبے تھے ان کو دھو دیا. اپنی ستاری اور غفاری کے طفیل ہماری ان تمام تقصیرات کو معاف فرما کر، اور پھر جو وعدے تھے ہم سے، ہماری جو بھی کچھ نیک خدمات تھی، ان کا بھرپور صلہ ہمیں عطا فرما دیا. انہ ہو البر الرحیم، یقیناً وہی ہے انتہائی وفا شعار اور ایفاء عہد کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.